یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کشمیر کے معاملے کے اوپر. پاکستان کے طرف سے ایک بار پھر اس کے لیے ایڈوکیسی, اور اس ریفرنس میں ایک خبر یہ کہ وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ اخباری اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دو مرتبہ ملاقات کریں گے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس موقع کو بھی پرائم منسٹر کشمیر ایڈوکیسی کے لیے استعمال کریں گے اور عالمی قیادت کے سامنے یہ معاملہ لائیں گے. بی جے پی نے بھی اس پہ اپنا رد عمل دیا ہے, وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. پھر کشمیر پہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے دو جماعتی سینیٹرز کے گروپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے اور کشمیر کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں دو حصے, ایک تو یہ کہ ایف اے ٹی ایف یعنی فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس سے متعلق پاکستان نے اپنے اقدامات پر مبنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پینل کیا ڈیسیژن لیتا ہے پاکستان کی درجہ بندی کے اعتبار سے. اور عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف وہ پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, ترقیاتی پروجیکٹس ہیں, اس کے لیے وہ اندرونی اور قومی سطح کے جو محصولات ہیں اس کو بڑھائے اور اس پہ انحصار زیادہ کرے. آخر میں پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے. ایک تو پنجاب کے اندر پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے آج کچھ تبدیلیاں نظر آئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ تبدیلیاں گورننس کے اعتبار سے کتنی اہم ہیں, اور پھر گورننس کے ریفرنس میں ان دنوں میں کیوں تنقید کی جو سطح ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس کا ہم جائزہ لیں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. اخباری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہ 21 سپٹمبر کو یہاں پہ نیو یارک پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. لیکن اور جو اس کا 74th سیشن ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا, لیکن اس دوران جو 6 دن ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑی اگریسو کیمپین چلائے رکھیں گے. ان کی جو ملاقاتیں ہوں گی عالمی رہنماؤں کے ساتھ بشمول صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اخباری اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی دو مرتبہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ 1 جولائی کو ون آن ون میٹنگ ہوگی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, یہ خبریں ہیں پاکستان کے ذرائع ابلاغ سے بھی, حتیٰ کہ بھارت کے ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی پھر ایک ملاقات ہوگی جس میں باقی امریکی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی موجود ہوگی. سو کیا ایسے تاثر ملتا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان, یہ ذاتی سطح کے اوپر بہتر ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے, یا دونوں ملکوں کے جو مفادات ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے اندر جو سنجیدگی ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر واصف علی صاحب, پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے میریلینڈ یونیورسٹی میں. ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیڈنگ پاکستانی امریکن ریپبلکن رہنما ہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی مصاحبین میں ہیں, اور مسلمز فار ٹرمپ اس کو لیڈ کرتے ہیں, ہیڈ کرتے ہیں. سید طلعت حسین صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ ہمارے لیے وقت نکالیں گے. ساجد تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمیں جوائن کیا. کیا کہیں گے آپ پرائم منسٹر عمران خان کی, ابھی جولائی میں ایک ملاقات ہوئی جس پہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کہا گیا کہ ایک زبردست انڈرسٹینڈنگ یا ایکویشن نظر آتی ہے. اب یہ یو این جی اے کے موقع پہ دو ملاقاتوں کی اطلاعات آ رہی ہے, ایک بھی نہیں دو, کیا یہ غیر معمولی بات ہے, معمول سے ذرا ہٹ کے ہے, کیونکہ عام طور پہ ایسا دیکھا نہیں گیا ہے, اور اگر ایسا ہے تو کیوں کرے؟
دیکھیں دو چیزیں اس میں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں آج کل, اس جب سے آئے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ دے آر امپروونگ سلولی گریجولی اینڈ دے آر ریچنگ ٹو دا بیسٹ پوائنٹ. اب اس میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا بات کہ ہمیشہ جب بھی ریپبلکن پارٹی آتی برسر اقتدار تو وہ ہمیشہ پاکستان کو اور انڈیا کے ریلیشن شپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے, پاکستان کو اس ریجن میں اس کے اپنی جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے فارن پالیسی کو. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سنس ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشن تو شروع سے وہ انٹرسٹڈ تھے کہ کشمیر کے ایشو پہ چیزوں کو دیکھا جائے, وہاں پہ آربیٹریشن انہوں نے آج دیکھیں آج تک تقریباً میرا خیال ہے 7-8 دفعہ آربیٹریشن آفر کر چکے ہیں وہ
جی.
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو دفعہ ملاقات, ایک دفعہ لنچ پہ اور دوسرا ہائی ٹی پہ جو ان کی ملاقات ہونی ہے, میرے خیال میں اٹ از اے ویری سیریس میٹر. اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی از ایٹ دا بیسٹ میرے خیال میں. خان صاحب جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ اپنے اسپیچز میں کہ ہی ول بیکم این امبیسڈر آف کشمیر, آئی تھنک ہی از ٹرولی ہیز بیکم این امبیسڈر آف کشمیر. लोगों सियासी दूसरे ममालिक के सरबराहान से वो बातें कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, अपने अपना मौकफ पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल उसमें वो कामयाब हैं। उसके साथ साथ मेरे ख्याल जिस तरीके से उन्होंने हर एम्बेसी में कहा था कि कश्मीर टेस्ट बनाया जा रहा है, हमारे फॉरन मिनिस्टर साहब अपनी मुसलसल लॉबी कर रहे हैं जनेवा में और दूसरे ममालिक में, और जिस तरीके से देखा जाए यूएई के और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो और दूसरे मलेशिया के मिनिस्टर भी आने फॉरेन मिनिस्टर आने वाले पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज विनिंग इन दिस। इंडिया हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्लैरिफाई और टू टेल पीपल। इंडिया इज आइसोलेटेड, इंडिया इज चोक्ड, इज इन अ कॉर्नर। मेरे ख्याल में दिस इज अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान।
कश्मीर के अलावा आपके
इसमें
ख्याल में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है एजेंडे पे?
मैं इसमें मेन एजेंडा दो चीजें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ऊपर होगी, एक अफगानिस्तान इशू और दूसरा कश्मीर का इशू होगा, और तीसरा शायद इसमें पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान चाइना और अमेरिका रिलेशनशिप डिस्कस होंगे।
सही। सो अफगानिस्तान में इस वक्त जब मुजाकरात मुअत्तल हो चुके हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं, तालिबान ये कहते हैं कि हमारा तो मुआहदा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा?
पाकिस्तान से यही कहा जाएगा कि जो चीजें जो अनफिनिश एजेंडा था इसका जिस पे डिसएग्रीमेंट हो रहा था बिलखसूस सीज फायर के हवाले से, तो उस पर पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाएगा कि पाकिस्तान तालिबान को कन्विंस करे कि वहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, अमेरिकन लाइफ को और नेटो फोर्सेज को डिस्टर्ब ना करे और स्मूथली ये सारा प्रोसेस हो जाए और उसमें अमेरिकन सेफली वापस अपने घरों को वापस जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो तालिबान को कन्विंस करें कि सीज फायर और दूसरा अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें वापस।
साझेदार साहब, ये बताइएगा कि कश्मीर जिस पे हमने पहले बात की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एजेंडे के ऊपर यकीनन टॉप पे होगा, आज एक और भी डेवलपमेंट है। कल चार दो जमाती बाई पार्टीजन जो लीडर्स हैं, सेनेटर्स हैं, और जिसमें लिंडसे ग्राम जैसा बड़ा नाम भी है, उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है कि कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर अपनी तशवीश उन्होंने जाहिर की है और ये कहा है कि भारत के ऊपर बाकायदा दबाव डाला जाए कि वहाँ से कर्फ्यू हटाया जाए और बाकी जो कम्युनिकेशन के ऊपर जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान के रेफरेंस में भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भी कहा जाए कि वो किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन से वो गुरेज करे, लेकिन ये कितना अहमियत का हामिल है चार लीडिंग सेनेटर्स का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर के ऊपर खत लिखना?
मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। इन चार सेनेटर्स में से तीन सेनेटर्स के साथ मैं बड़ा क्लोजली पीछे फ्यूचर में पास में काम कर चुका हूँ, उसमें से दो सेनेटर तो मेरी होम स्टेट जो मेरीलैंड है वहां से हैं, और लिंडसी ग्राहम। मेरे ख्याल में ये अगेन इस बिग प्रेशर, और मैं समझता हूँ मुझे मुझे अंदाजा है कि किस तरीके से हमारी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इन लोगों पर प्रेशर डालती रही, किस तरीके से इन्होंने लोग जाके इनको मिले, इनको कन्विंस किया, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि चार लीडिंग सेनेटर और बिलखसूस उसमें से जो बिन कार्डन है वो फॉरेन रिलेशन कमेटी में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए। अगेन इंडिया पे बहुत प्रेशर है, उनको कई चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज गेटिंग टुगेदर, और जिस तरह के यूएस इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, उनके लॉ मेकर्स और उनके सिटिंग प्रेसिडेंट जो हैं दे आर वॉचिंग दिस सिचुएशन। और मैंने वो लेटर पढ़ा किस तरीके से उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि वो वहां पे कम्युनिकेशन रिस्टोर की जाए, कर्फ्यू उठाया जाए, वहां पे ह्यूमन राइट्स की किस तरीके से वायलेशन हो रही है। तो वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो सारी पाकिस्तान के फेवर में जाती है। इंडिया और 4,000 लोगों को किस तरीके से उन्होंने वहां पे उठाया, ये सारी चीजें इंडिया मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज कर रहा था कि इंडिया इज आइसोलेटेड, इज इंजर्ड, और जो मोदी साहब ने जो जिस तरह के स्टेप्स लिए हैं वो ना सिर्फ के पाकिस्तान के लिए, वो इंडिया के लिए खतरनाक हैं। जो पिछले 70 सालों से इंडिया कहता था सेकुलरिज्म के बारे में, तो उन्होंने प्रूव कर दिया वो अपना नाजीज्म का एजेंडा उनका और हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली, ये सारा सिलसिला इंडिया के लिए खतरनाक है, उनकी इकॉनमी के लिए खतरनाक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं। तो
लेकिन
मेरे ख्याल में
इंडिया
इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन।
लेकिन दैट सब एक और बात है, ये अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, सेनेटर्स ख़त लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं, या बाकी जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ से भी बात अगर हुई है, सो वो जो कश्मीर की एक सियासी तनाज़े वाली हैसियत है ना, जिसको एक फ्लैश पॉइंट के हिसाब से ख़तरनाक समझा जाता है, उससे ज़्यादा राइट्स के रेफरेंस में बात हो रही है। सो इसको क्या कहेंगे, ये एक आलमी ज़मीर है जो उस पर बात कर रहा है, या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है अपने पोलिटिकल एजेंडे के लिए जिसकी वजह से दुनिया बात कर रही है? सो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं आपके ख्याल में?
मेरे ख्याल में नहीं, मेरे इस जो लेटर मैंने पढ़ा है उसमें सेनेटर्स ने 370 का मेंशन किया है, उनका जो एक स्टेटस था इतना पुराना, और उसको उसमें मैंने क्लियरली देखा है दोनों इस पे राइट्स की भी बात हो रही है और कश्मीर के स्टेटस पे भी बात हो रही है। और दूसरा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 50 साल एटलीस्ट 60s के बाद पहली दफा कश्मीर का मसला इतना इतना इतने अच्छे तरीके से उजागर हुआ है, इतना फ्रंट पे आ गया। मैं तो यहाँ तक अक्सर कहता हूँ कि आई कैन सी द फ्रीडम ऑफ कश्मीर फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि अब जो है वो अब पहली दफा कश्मीरियों को इतनी आवाज मिली है। 37 दिनों से मुसलसल कर्फ्यू, और जब भी वो निकलते हैं बाहर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के झंडे उठाते हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वॉचिंग वेरी क्लोजली, इट्स नॉट द ओल्ड इशू अब, क्योंकि सोशल मीडिया has played a vital role, जिस तरह अरब स्प्रिंग थी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, मेरे ख्याल उसी तवसल से अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल में कश्मीर की आज़ादी यहाँ से नजर आ रही है और इंशाल्लाह होगी।
बहुत शुक्रिया साजिद दरड़ साहब, लीडिंग पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मसाहिबीन और दोस्तों में शामिल हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर उमर अब्बास सी भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट रीजनल पॉलिटिक्स, वाशिंगटन में एक थिंक टैंक के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले भारत का हम आपको वर्जन सुनाते हैं। भारत में हमारी कुलीग रीतल जोशी ने बीजेपी के तर्जमान से बात की है और इसी रेफरेंस में विजय शास्त्री से गुफ्तगू की है और इसी रेफरेंस में किया है कि पाकिस्तान एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इस पर भारत का क्या मौकफ है, आइए सुनते हैं।
हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए वो जो बीज बो रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। भारत के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो पहले भारतीय हैं, इसके बाद वो हिंदू और मुसलमान हैं। उनके मुल्क में जिस तरह से अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे पख्तून हो, चाहे पीओके हो, चाहे पाकिस्तान के अन्य हिस्से हो, उसको भी दुनिया देख रही है, संसार देख रहा है। इनकी पार्टी के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि भारत में शरण मांग रहे हैं, ये इनके लिए डूब मरने की बात है। जहाँ तक विश्व के अन्य फोरम है वहाँ पर ये कम से कम 2 राउंड घूम चुके हैं और लोगों ने इनके ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उसको रिजेक्ट कर दिया है। 115 पेज का डोजियर अभी कल ही रिजेक्ट हुआ है, तो ये दुनिया के आंखों में धूल झोंकना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें कि वो पाकिस्तान को किधर ले जाना चाहते हैं।
ये थे विजय सोनकर शास्त्री, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बीजेपी के तर्जमान हैं और इनसे रीतल जोशी ने गुफ्तगू की। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर अब्बासी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका तजिया हम लेना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, एक तो वो कश्मीर के ऊपर अपने आप को कश्मीर के सफीर कहते हुए एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आलमी क्यादत से फ़ोन पर रबते हैं, बाकी चैनल्स एक्सप्लोर हो रहे हैं, और यहाँ पे सर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अकवा मुतहदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर एक बार नहीं 2 बार उनकी मुलाकात होने जा रही है, क्यों, कितनी आम है और क्या है दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट?
माजरत चाहता हूं, मुमकिन हो सकता है कि सवाल दोहराने प्लीज।
जी, आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब की तवक्को यहाँ पे ये है कि वो 2 बार उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जब वो अकवा मुतहदा की जनरल असम्बली के मौके पे आएंगे, कश्मीर के ऊपर डिप्लोमेसी है पाकिस्तान के लिए बजायर या उनके एजेंडे पे लगता है कि कश्मीर होगा, लेकिन और क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, ये 1-2 बार क्यों मुलाकात होने जा रही है आपके ख्याल में?
जी, पहले तो बात ये है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक एजेंडा का जो फोकल पॉइंट इस वक्त कश्मीर है, उससे भी थोड़ी देर पहले मैं बात करना चाह रहा था। ये ना ही रीजन को पूरी तरह से वर्ल्ड डायनामिक के समझ में ही है और ना ही ये डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है साउथ एशिया के इश्यूज का वर्ल्ड के साथ, यानी मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि हमारे जो अभी आपने रिसेंट देखी आर्मी चीफ की जो बड़ी इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत की बड़ी एडवेंचरस किस्म की स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने आजाद कश्मीर की बात दी, और कुछ दिन पहले इंडिया के एक ऑफिशियल ने सीपैक के ऊपर भी कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से एक प्रोग्राम चल रहा है, तो इस वक्त डेलिब्रेट है या डेलिब्रेट नहीं है इस चीज को तो हम साइड पर रखें। इस वक्त साउथ एशिया का इस रीजन का जो वर्ल्ड ओवर कनेक्ट है वो दोनों साइडों पे कनेक्ट नहीं हो रही, बात समझ नहीं आ रही, ना हम लोगों का पर्सपेक्टिव अमेरिका को और वेस्टर्न पावर से समझ आता है और ना ही जिस तरह से वो इस रीजन को देख रहे हैं वो पूरी तरह से इस रीजन की इम्प्लीकेशन को एड्रेस करता हुआ समझ करता हुआ नजर आता है। ठीक है
जी।
अब यहाँ पे ये जो मेरे से पहले साहब गुफ्तगु कर रहे थे वो ये फरमा रहे थे कि जी ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स की बातें अलोन इस रीजन की जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको सॉल्व नहीं करेंगी। और ना ही ये जो ट्रंप साहब ने पहले भी इससे पहले एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मसालेहत की या मीडिएटरी रोल अदा करने की उन्होंने एक एक पेशकश की है अपनी की पेशकश, लेकिन उसमें भी एक वो जो कमिटमेंट है जो इस रीजन के डायनेमिक्स को समझ के और इसकी जो एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी है जो कि न्यूक्लियाई क्राइसिस की तरफ इस रीजन को धक्का दे सकता है उसको कतई नजर नहीं रखा गया। ये एक बहुत सीरियस और अलार्मिंग सूरत हाल है। तो मुझे तो लगता है कि अगर कश्मीर के एजेंडा के ऊपर इमरान खान साहब की और ट्रंप साहब की बात आती है तो उसमें कुछ भी डिसाइसिव नहीं होता और इस रीजन की वल्नरेबिलिटी इस रीजन की जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है वो बढ़ेगी। अब दूसरा ही देखिए आप साथ में पाकिस्तान के जो एजेंडा पाकिस्तान को किसी न किसी सूरत में इकोनॉमिक ईज देने के लिए होगा लेकिन दैट विल नॉट कम, वो भी मुफ्त में नहीं आएगा, उसके भी कहीं ना कहीं किसी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई ऐसे मुआहदात वो जो आवाम के सामने तो शायद 6 महीने साल बाद आएंगे लेकिन वक्ती तौर पर कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी फार्म तफहीम डेवलप हो जाएगी कि जिससे पाकिस्तान को थोड़ा सा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो नैरेटिव चल रहा है वो ये है कि हम जंग नहीं कर सकते, जंग इसलिए नहीं कर सकते कि हमें मुआशी कमजोरी की वजह से कि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है मुआशी इस्तेकाम ना होने की वजह से हम जंग नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का इस वक्त पॉपुलर नैरेटिव है इंडिया के हवाले से और ये चीज इस चीज को कभी सबसाइड नहीं कर सकती, इस चीज से कतई नजर नहीं हो सकते कि यहाँ पे जंग के इम्कान नहीं है। अब देखिए आज से बहुत अरसा बहित नहीं 100 साल पहले ही हमने देखा कि जंग यूरोप में हुई लेकिन बम अमेरिका ने एशिया में जापान के ऊपर आते गिराया। तो एक तरह इस तरह के जब दोनों तरफ न्यूक्लियाई हथियार हों तो उनका इस्तेमाल आखिरकार इंसानों के पास होता है तो उसमें मिस कैलकुलेशन यानी गलती का इम्कान बहरहाल हमेशा मौजूद रहता है। तो इस चीज की जो सिवेरिटी है वो वेस्ट को समझ नहीं आ रही और इस चीज को आगे परसू कैसे करना है ये आपस में बायलैटरली यानी बाहमी दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर इन मसाइल का हल कैसे करना है इंडिया पाकिस्तान दोनों को इस चीज की समझ नहीं है और पाकिस्तान ने ये मुद्दा अपना दुनिया के सामने कैसे रखना है पाकिस्तान भी पूरे तरीके से वाजे नहीं कर पा रहा।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर अब्बासी आप हमारे साथ थे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन हमारे साथ हैं सैयद तलत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुमताज सहाफी और पोलिटिकल कमेंटेटर, पाकिस्तान के اور انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا،
شکریہ جی۔
جی طلعت صاحب دو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، ایک تو یہ کہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے اس وقت تک جو بھی سفارتکاری کی ہے، جو بھی ڈپلومیسی اس کی رہی ہے، کتنے نتائج اس کے سامنے آئے ہیں، کتنے بہتر رہے ہیں، اور دوسرا اس ریفرنس میں جو آج 4 سینیٹرز تھے، بڑے لیڈنگ سینیٹرز ہیں یہاں پہ، دو جماعتی وابستگی کے ساتھ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط لکھا ہے کشمیر کی سینسٹیوٹی کے اوپر، لیکن ایک بات بہرحال لگتی ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، جو پاکستان جیسے اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پہ یا پولیٹیکل ایشو کے طور پہ لاتا ہے، اس ریفرنس میں دنیا کی توجہ نہیں ہے، لیکن میڈیا کی سطح پہ اور باقی انٹرنیشنل فورمز کے بھی کشمیر نظر آ رہا ہے، آپ کی ٹیک اس کے اوپر؟
دیکھیں پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ ظاہر ہے موجودہ حالات کے پس منظر میں اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی پاکستان نے خود توقع کی تھی۔ اس میں معاملہ تاثیر کا نہیں ہے، اس میں معاملہ ان توقعات کا ہے جو پاکستان کے اندر خام خواہ کے بیانات کے بعد بلڈ کی گئی تھی۔ توقعات کیا تھیں؟ توقعات یہ تھیں کہ ہندوستان کے اس 5 اگست کے قدم کے بعد اندر سے بہت بڑا ہولناک قسم کا ایک منظرنامہ بنے گا اور اس منظرنامے کے دو پہلو ہوں گے، ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پرتشدد حالات اور دوسرا جنگ کے امکانات۔ اب پرتشدد حالات کرفیو اور کلیمپ ڈاؤن کی وجہ سے उन पर वो रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही जो रिपोर्टिंग दुनिया के जमीर को जगाने के लिए जरूरी है। फिल्टर न्यूज होके आ रही है, जितनी भी आ रही है वो खौफनाक न्यूज है, लेकिन वो बहुत बड़ा हंगामा खेज किस्म का जो ब्लड बाथ है उसका जो बयानिया है वो हकायक के ना होने की वजह से थोड़ा सा कमजोर है। तो जंग के इम्कान का इशू है, जाहिर है उसमें पाकिस्तान ने खुद कहा है कि जंग के इम्कान अगरचे हैं, एक्सीडेंटल वॉर की जिक्र किया है अभी फॉरेन मिनिस्टर ने, लेकिन क्या हिंदुस्तान आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है कश्मीर का हिस्सा उसके ऊपर अटैक करेगा, उसके नतीजे में जंग हो सकती है, इसके इम्कान नहीं है। तो पाकिस्तान का बयानिया जो है वो फंसा हुआ है इन मारूजी जमीनी हकायक के अंदर, और फिर ये कि कोई तसलसल हमें नजर नहीं आता। ये आधे घंटे की छुट्टी कर देना, उसके बाद एहतजाज करना, वजीर आजम खान आज जाकर वहां पर तकरीर करना, जज्बात को भड़काना और फिर कहना कि नौजवानों आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ अभी नहीं जाना। तो बहुत सारे और भी तजादात हैं जिसकी वजह से बयानिया उतना मुतासर कुन, पॉलिसी उतनी मुतासर कुन नहीं है जितनी होनी चाहिए।
अभी दरअसल 74वां इजलास होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे और इत्तलात ये है कि दो बार मुलाकात होगी, एक बार भी नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और बाकी लीडरशिप के साथ, और यही पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है कि टॉप एजेंडा जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने वो कश्मीर है जिसके ऊपर वो बात करेंगे। तो ये फोरम या ये मौका जो है इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए जाहिर है इमरान खान साहब चाहेंगे कि वो इन तमाम मामलात को अपनी हुकूमत और मुल्क की पॉलिसी के ताबे और उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने रखें और उससे टेकअप करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात एक हो या दो हो या तीन हो, उससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है उसकी सिम्ट जो है वो तब्दील होगी। देखिए पहली मुलाकात के गिर्द भी बहुत सारी तवक्कोआत का अंबार लगाया गया था, बॉडी लैंग्वेज के अमल से जिया किया गया था, ट्रंप की मीडिएशन को इमरान खान साहब ने अपने वर्ल्ड कप की फतह के बराबर करार दिया था, लेकिन उसके बाद जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का कदम उठाया तो फिर अमेरिका की पॉलिसी उसी नुकते पर जा बैठी जिस नुकते पर वो पहले खड़ी थी कि ये एक बाहरी मामला है और आपस में दोनों ममालिक को तय करना है। अगर अमेरिका इसके अंदर इंटरवीन नहीं करता और मीडिएशन ऑफर नहीं करता, और ये भी याद रखें कि अमरीका की मीडिएशन जो है वो बाज जगहों पर बड़ी खतरनाक नतज का पायसी बनती है, वो दोनों फरीकैन के दरमियान कोई मुनसफाना किस्म की मीडिएशन नहीं है, अमरीका के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके ताबे होगी। तो मुलाकात के हाइप बहुत ज्यादा होगी, लेकिन क्या मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी बात इमरान खान ट्रंप को कह सकेंगे कि ट्रंप का दिल जीतने इसका इम्कान न होने के बराबर है।
कोई इक्वेशन नजर आती है दोनों की पर्सनैलिटीज के अंदर, और कम्युनिकेशन तो है पहली मुलाकात के बाद टेलीफोन पे रबते भी हुए?
देखिए कम्युनिकेशन तो होता है, ट्रंप जो है वो अपने आप को कम्युनिकेशन का माहिर कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इंतहाई अनप्रडिक्टेबल भी हैं। आप देखें नॉर्थ कोरिया के साथ जो उनकी इंगेजमेंट है, जहाँ पर अमेरिका के बराह रास्त इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है, उनके इलेक्शन के जो वादे हैं वो नॉर्थ कोरिया के घूमते हैं, वहां पर देखे पहले उन्होंने उनको रॉकेट मैन कहा और उसके बाद उनके साथ जाके हाथ मिला दिया। अभी ईरान से मुतलक अगर आप देखें जो डिक्लेयर्ड एजेंडा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उनकी बातें आप सुने, बोल्टन साहब से रेजिग्नेशन लेने के बाद अब उनकी पॉलिसी तब्दील होती नजर आती है। तो कश्मीर के अंदर तो अमरीका को बिल्कुल बराह रास्त एजेंट है भी नहीं, जिस तरह वो एक अमेरिकन इंडियन भी है कि दे डोंट हैव अ डॉग इन दिस फाइट, तो वो क्यों कर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बनाएंगे और हमारी बात सुनेंगे। और फिर अमेरिका और हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके अंदर जो आपको कनेक्टिविटी नजर आती है उसको बिल्कुल नजरअंदाज ना कीजिए। फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ट्रेड के इंटरेस्ट है और चाइना से रिलेटेड इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में ये अहम को भी जन्नत में रहना होगा अगर हम समझें कि महज मुलाकात और खुशगफियों की वाली तस्वीरें बनवाने के बाद हम कोई पॉलिसी में तब्दीली ला पाएंगे।
तले साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे, एक सवाल और वो पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक है। अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान साहब वो धरना देना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लग रहा है कि वो पीछे हट गई है और मुस्लिम लीग नवाज उसकी सपोर्ट कर रही है। इस धरने को सामने रखते हुए बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ क्या सराहियां हैं इस्लामाबाद में, आपका तजिया क्या है, क्या कुछ तब्दीली ला सकता है ये धरना, ये होने जा भी रहा है या नहीं?
देखिए मौलाना फजल रहमान ने इस धरने की खुद तस्वीर इतनी की है कि इस धरने से हटने के बाद उनकी वही कैफियत हो जाएगी जो नवाज शरीफ की हो सकती है अगर वो जेल से डील करके निकल जाए मुल्क से बाहर। مولانا فضل الرحمان نے کرنے کے اوپر وہ کمٹمنٹس دی ہیں, ان کی بیانات ہیں, ان کی تقاریر ہیں, ان کا ووٹر جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے. اب اگر مولانا فضل الرحمان یہ دھرنا نہیں کرتے یا اندر خانے کوئی ڈیل کر کے اس دھرنے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سیاسی ساتھ ان کی جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہوگی, اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس سیاسی چیلنج ہوگا. دیکھیں اسلام آباد جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں وہاں پر مدارس کے اندر جو میجورٹی طالب علم ہے وہ اسلام آباد سے باہر کے ہیں, اور اس میں سے میجورٹی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ اس مدعا فکر سے تعلق رکھتی ہے جس کے حامی اور جس کے جید علماء میں سے مولانا فضل الرحمان ایک ہے. جہاں پر ہزاروں طلبا موجود ہیں وہاں سے اگر کچھ ہزاروں طلبا وہ لے آئے تو اسلام آباد کو وہ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس اپنی کیپیسٹی ہے یہ سارا کچھ کام کرنے کی. پیپلز پارٹی کا پیچھے ہٹ جانا کوئی غیر متوقع نہیں ہے. سندھ میں ان کے زرداری صاحب کے حوالے سے حالات ٹھیک نہیں ہے. نواز شریف کا پارٹی ورکرز کو کہنا کہ آپ نے شرکت کرنی ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اٹس اے سیریس ڈیولپمنٹ. میرے خیال میں مولانا صاحب نے جو وزن اٹھایا ہے اس کو لے کر اسلام آباد تک ان کو پہنچنا ہی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے.
مجھے دلہ صاحب معلوم ہے ذاتی طور پہ بھی آپ کیا سرائیوں پہ نہیں جاتے, لیکن یہ اگین آپ نے ایک ڈیل کا وہ لفظ اس میں یوز کیا ہے, تو یہ جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہیں اور بہت سارے واقعات اس طرح سے انفولڈ ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں کہ تھوڑا سا اس پہ توجہ دینے کو دل مانتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان کی فیملی ہو یا ایون زرداری صاحب ہوں, ان کے مالی معاملات کے ریفرنس میں کوئی ڈیل متوقع ہے؟
دیکھیں جو نواز شریف کا اور زرداری صاحب کا کیس ہے وہ عمومی بیانیے کے اندر اکٹھا کر دیا جاتا ہے, لیکن اس ان دونوں کیسز کے اندر جو باروزی حالات ہیں وہ کافی مختلف ہیں. اگر نواز شریف کی آپ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہی اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ فائنینشیل معاملات پر نہیں ہوئی. بطور پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ایک ایسی تنخواہ لینے پر جو انہوں نے اپنے بچے سے لی اور نکلوائی بھی نہیں, تو ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. نیب کے جو کیسز ہیں اس کے اندر ابھی تک سپریم کورٹ کی سپرویژن کے باوجود کوئی انکنٹروورٹیبل ایویڈینس جو ہے وہ نہیں ملا کرپشن کا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کے اوپر یا مریم نواز کے اوپر کوئی فائنینشیل ڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. زرداری صاحب کے معاملات دوسرے ہیں. اب جب ڈیل کی بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر یہ کیا سرائیاں ہیں, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک سیریس ایفرٹ ہے کہ نواز شریف اگر کسی قسم کا کوئی فائنینشیل ٹوکن جرمانہ دے کر ملک سے باہر چلے جائیں تو وہ تمام کیسز ختم ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ٹوکن جرمانہ دے کے جائیں گے تو سیاسی ساکھ اپنی خراب کر کے جائیں گے حتمی طور پر. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ وہ کیا کیسز ہوئے جو ٹوکن جرمانہ دینے کے بعد ملک سے باہر جاتے ہوئے ختم ہو جائیں. اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیل والے جو معاملات ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں. میں کیا سارا یہ نہیں ہے, شہباز شریف وغیرہ کا خیال ہے کہ نواز شریف کا جیل سے نکلنا ان کے لیے بہت ضروری ہے, تو لہٰذا جب وہ نواز شریف کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ ڈیل نہیں ہے, بنیادی طور نواز شریف صاحب کو سیاسی اسپیس دینے کی بات ہے. لیکن دونوں انٹرپریٹیشنز میں جو معاملات کو طے کرنا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کا حصہ ہے, جو کہ آسار آئی نہیں ہے وہ حقیقت پر مبنی.
سید طلعت حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ جائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام میں, جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور پروگرام کے سلسلے میں معیشت سے متعلق اور دو ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف یعنی عالمی مالیاتی ادارہ وہ پاکستان کے اوپر زور دے رہا ہے کہ جو ملک کے اندر اس کی ترقی ہے یا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے وہ ملکی اندرونی جو ٹیکس ریونیو ہے, ٹیکس محصولات ہیں, اس کے اوپر وہ زیادہ انحصار کرے, اس کو موبلائز کرے. اور یہی آئی ایم آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی جو ڈیلز ہیں اس کا یہ حصہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی آئی ایم ایف اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, بریکٹ ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, اس کی جو ڈیمانڈس تھیں کہ پاکستان کیا کیا میئرز لے جس سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہو کہ اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے جس میں ٹیرر فائنانسنگ کے امکانات ہوں اور اس میں باقی دنیا مطمئن ہو, تو پاکستان نے جو غالباً 125 کے قریب سوالات تھے اس کے اوپر جوابات پر مبنی اپنی رپورٹ وہ سبمٹ کر دی ہے. اور اب انتظار ہے کہ جب اگلا سیشن ہوگا ایف اے ٹی ایف کا تو اس میں پاکستان کی درجہ بندی سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. یہ دونوں چیزیں پاکستان کی معیشت, خاص طور پہ کرنٹ حالات میں جس کے اوپر کافی دباؤ ہے, کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ خرم شہزاد صاحب سے ہم بات کریں گے, فائنانشیل اینالسٹ ہیں, فارمر چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں, اور اگر میں تازہ ترین اسٹیٹس کا معلوم نہیں, لیگزن انویسٹمنٹ کے ساتھ وابستگی تھی ان کی. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیا کہیں گے سب سے پہلے آئی ایم ایف کی جو آبزرویشن ہے یا اس کی جو سجیشن ہے کہ جو انٹرنل اور ڈومیسٹک ٹیکس ریونیو ہے وہ بہتر کیا جائے تاکہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس میں سے اسپینڈنگ ہے وہ بہتر کی جائے؟
جی بالکل, دیکھیں جو آئی ایم ایف کی آبزرویشن ہے یہ کوئی نئی آبزرویشن نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے پاکستان کا ایک بیسک ایشو رہا ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ کلیکٹ نہیں ہو پاتے جس سے اخراجات کو جو ہے وہ فنڈ کیا جائے یا اخراجات کو پورا کیا جائے. اخراجات بڑھتے گئے ہیں اور نان پروڈکٹیو اخراجات زیادہ بڑھتے گئے ہیں اور قرضہ جات کی ادائیگیاں مشکل ہو گئیں, اور کیونکہ قرضہ جات جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور ٹیکسز کی مد میں کوئی خاص جو ہے وہ بہتری نہیں نظر آئی ہے. پچھلے کوئی اگر آپ 15-17 سالوں کی بات کریں تو ٹیکس پیئر جو ہیں وہ ہمارے نہیں بڑھے تھے, بلکہ جو بڑے بھی تھے 2007-08 تک تقریباً آپ کے جو ہے وہ ٹیکس پیئرز 22-23 لاکھ ہو گئے تھے, وہ گر کے وہی 12-13 لاکھ پہ دوبارہ آ گئے تھے وہ لاسٹ 8-10 ایئرز. اب جو ہے جا کے اس میں تھوڑی بہتری نظر آئی ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں, جو ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ہیں, جو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے تقریباً کوئی 5-6 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. جو پہلے 14-15 لاکھ ہوتے تھے اب وہ جو ہے 22-23 لاکھ, ایک ایک اندازے کے حساب سے, ایف ڈی آر کے حساب سے تقریباً 25 لاکھ لوگوں نے بھی جو ہے وہ ٹیکس فائل کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے, ریفارمس چل رہے ہیں, آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں اور کریکشن پیریڈ ہے بیسکلی یہ, جس میں ٹیکسز میں اضافے کی بات ہو رہی ہے اور اخراجات میں کم کی بات ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ایکسٹرنل اکاؤنٹ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, امپورٹ میں تھوڑی کمی آئی ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, یہاں سے بھی تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ.
لیکن یہ بتائیے گا, یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فائلرز ہیں یا ٹیکس نیٹ ہے اس میں تو بہتری آئی ہے, لیکن جو وصولیاں ہیں وہ اہداف کیوں نہیں حاصل ہو پا رہے؟ پھر اس اعتبار سے تو وہ بھی بڑھنے چاہیے تھے.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارا یہ ایشو رہا ہے کہ اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائے, یا تو اہداف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں صحیح سے جو ہے پریڈکٹ نہیں کیے جاتے, صحیح سے فورکاسٹ نہیں کیے جاتے, اس ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کتنی ہے یا ٹیکس پیئر ابھی کتنے ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو ہمارے یہاں اہداف رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر انڈائریکٹلی زیادہ جو ہے وصول کیے جاتے ہیں, سیلس ٹیکس اس میں جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے, یا پھر جو ڈیوٹیز ہیں اس میں اضافہ کیا جاتا ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکسز ہیں اور دوسرے ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ کیا جاتا ہے, ایڈوانس ٹیکسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس پیئرز ایک تو نہیں بڑھے, اور دوسرا یہ کہ اکانومی میں ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس پیئرز کی ایکسپینشن ہے, یعنی کہ ٹیکس پیئرز میں اضافہ, ان کے بریکٹ میں اضافہ کرنا, یا یہ کہنا کہ زیادہ ٹیکس پیئرز کو لے کر آنا, ڈفرینٹ سیکٹرز آف دا اکانومی کو جو ہے وہ لے کر آنا, جس میں جو ہے سروسز سیکٹر میں ابھی بھی بہت روم ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے وہ ٹیکس جو ہے 1-2% ہوتا ہے, اس کا کانٹریبیوشن 22-23% ہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو اس کا کانٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے جو ہے وہ ٹیکس پیئرز میں سے, اور اس کا جو جی ڈی پی میں کانٹریبیوشن ہے وہ 22-23% ہے. سروسز کا جو ہے وہ 55% سے بھی زیادہ جو ہے وہ حصہ ہے, تو ٹیکسز لیکن کوئی بہت زیادہ اس پہ نہیں ہے. تو یہ جو ڈس بیلنس ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اب جو گورنمنٹ جو ایف بی آر اب جو چیف آئے ہیں وہ جس طرح سے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تھوڑی سی ایسا ٹف پیریڈ تو ہے, سب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ٹیکسز زیادہ ہیں, بٹ ایونچولی 1-2 سال بعد نارملائز جب چیزیں ہوں گی اور ٹیکس پے کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے اگر ہمیں مراد کی جو ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, مراد اگر ہمیں چاہیے, تو ہمیں ٹیکس آگے دینا پڑے گا. اہداف کو اس حساب سے جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا یا فورکاسٹ کرنا میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ.
گزشتہ روز میں اب ذرا اگین جنرل اکانومی کی بات ہم کرتے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا ہے, جو پاکستان کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے معافی چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کے ہیڈ ہیں, ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو مشکل حالات تھے اس سے ہم آگے نکل آئے ہیں یا نکل رہے ہیں. سو جنرلی یہ بتائیے گا کہ معاشی طور پہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے, آپ کے سامنے اس کی کیا پکچر بن رہی ہے, اس کے عام طور پہ جو اثرات کی بات کی جاتی ہے یا واضح نظر آئے کہ یہ تبدیلی یا یہ فرق آ چکا ہے, اس کے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونے میں کتنا وقت لگے گا یا عام آدمی کے محسوس کرنے میں؟
دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو میجرز لیے گئے ہیں اس میں ٹیکسز میں اضافہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کاسٹ, اوور آل جو کاسٹ اکانومی میں بڑھ گئی ہے, مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے جو ہمارا جو کرنسی پیریٹی ہے یعنی کہ پاکستانی روپی جو ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر ہے وہ بھی کافی حد تک گری ہے. اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں مگر سم ہاؤ رکی ہوئی تھی, کچھ ڈسٹارشنز تھیں, کچھ ایسے ڈسبیلنسز تھے جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش اب کی گئی ہے. تو ابھی تک ٹیکسز میں اضافے ہونے کی وجہ سے اور پھر شرح سود میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی پہ بھی ایسا ایسا اس کا فرق نظر آ رہا ہے اور مہنگائی کی صورت میں اس کو جو ہے فیل ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بڑے ایشوز ہیں جس میں ایک تو ٹیکس کی آمدن کو بہتر کرنا اور اخراجات کی بھی بات کریں کہ اخراجات کو بھی کم کرنا ہے, کیونکہ اخراجات اگر بڑھتے رہیں گے گورنمنٹ کے اور فسکل سلپیجز جسے ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے فائنینشیل جو آؤٹیجز ہوتی ہیں وہ اگر ایک طرف چلتی رہیں گی تو آپ ٹیکسز جتنا بھی بڑھا لیں گے آپ کے یہاں لاسز کم نہیں ہوں گے یا جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز ہیں ان کے لاسز کم نہیں ہوں گے. تو اس وقت تک ہمارے یہاں وہ ریسورس وہ ٹیکس جو ہمارے پاس ایک ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اور پھر ہم قرضے میں پھنسے رہیں گے اور ریزلٹ یہ ہوگا کہ ایک عام آدمی پر مہنگائی کا اثر پڑتا رہے گا اور ٹیکسز میں پھر اضافہ ہوتا رہے گا.
سو یہ مہنگائی سے چھٹکارا کیا ہے؟ اگین سبسڈیز ہیں, اگر گورنمنٹ کے محصولات بہتر ہوتے ہیں تو صرف سبسڈائز کر کے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, یا اور کوئی کیا پروڈکشن میں بہتری اور بڑے بنیادی طور پہ صرف فارمرز کو یا باقی لوگوں کو سبسڈی دے کے کچھ بوجھ ہلکا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کے اچھے کچھ انیشیٹوز یہ ہیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ سے چلتے آئے ہیں, جس میں ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ جو آپ کے پور آف دا پور ہے اس کو جو ہے ایک کیش سبسڈی ملتی ہے, لیکن یہ حل نہیں ہے. اس کے ساتھ نوجوان پروگرام اس گورنمنٹ نے شروع کیا ہے چھوٹے قرضے دینے کا, کاروبار شروع کرنے کا, اور پھر 300 جو یونٹس بجلی کے یوز کرتے ہیں اس 300 یا اس سے نیچے والے جو 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 یوزر ہیں بجلی کے ان پہ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے انکریز کا جو اثر نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس میں افکوس گورنمنٹ کو ایک کاسٹ پڑتی ہے. سبسڈی حل بالکل نہیں ہے, پروڈکشن میں اضافہ ہے. گورنمنٹ کو ایک چیز کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کریں اور جو لوکل انویسٹمنٹس ہیں یا باہر سے جو انویسٹر آ رہا ہے اسے ویلکم کریں, اسے انسینٹیوائز کریں اور اس کو یہاں پہ کاسٹ کم کر کے دیں. یہاں ہمارے یہاں لیبر ہے, اسکلڈ ورک فورس بھی ہے, ان کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کا موقع دیں تاکہ کیپیسٹی بڑھے, ہماری امپورٹس بھی کم ہو, لوکل امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو, اور اگر پروڈکشن آپ کی لوکل بڑھے گی تو مہنگائی میں کم اضافہ ہوگا, کیونکہ اگر پروڈکشن ہوگی تو سپلائی زیادہ ہوگی, سپلائی زیادہ ہوگی تو نیچرلی ان کی پرائسز کم ہوں گی. تو یہ اس طرح کے اگر میرے خیال میں اقدامات کیے جائیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں ایک عام آدمی کو جو ہے ریلیف مل سکتا ہے.
جی ہمیں کینیڈا سے محبوب علی صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور یہاں کینیڈا میں اکانومی کے اوپر اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں خاص طور پہ ٹیلیویژن کے لیے. محبوب صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی معیشت کی بات ہو رہی ہے اور بس منظر تو یہ تھا کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ سوشل سیکٹر میں انویسٹ کریں, ضروری ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور پاکستان کی کمٹمنٹس کا بھی یہ حصہ ہے, لیکن اس کے لیے جو انٹرنل ریونیوز ہیں, ڈومیسٹک ریونیوز ہیں, وہ بہتر کیے جائیں. ایک تو اس پہ آپ نے کمنٹس دیجیے گا اور پھر ایک جنرلی معیشت کی, پاکستان کی معیشت کی, جس پہ بظاہر بہت دباؤ ہے اور اس کے اوپر اب میڈیا کے اوپر ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مہنگائی اور ان چیزوں میں. سو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پاکستان کی معیشت کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟
بہت بہت شکریہ اسفر بھائی کہ آپ نے جو ہے مجھے آن لائن لیا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, بے شک پاکستان کی اکنامک دباؤ میں ہے, بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے, ایک طرف جو ہے وہ آپ کا سپلائی چین متاثر ہو رہا ہے, دوسری جانب جو ہے وہ آپ کے اوپر بیرونی قرضوں پہ انحصار آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان اپنے ایگریکلچر سیکٹر کے ذریعے ریفارمز پیدا کر کے اکنامک کے اندر بہتری پیدا کر سکتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, پاکستان کی اگر فارمرز کو آپ اچھا پیکج دیں, اچھا انسینٹیو دیں, تو اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. جب پیداوار میں گروتھ میں اضافہ ہوگا تو اس سے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. پاکستان از دا ففتھ لارجسٹ ملک پروڈیوسر, پاکستان کے پاس ویٹ ہے, پاکستان کے پاس جو ہے وہ اتنے ذرائع ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی معیشت کی صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے. نہ صرف معیشت کو بلکہ جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, مقامی سطح پر اگر آپ پیداوار کو بڑھائیں تو وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں.
صحیح, تو اس ریفرنس میں یہ بہتری آپ کے خیال میں آ سکتی ہے. مجھے پروگرام یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک کوئک سوال جو ہے نا, اگر مختصر دونوں ہمارے پینلسٹ جواب دے سکیں, ایف اے ٹی ایف کے ریفرنس میں پاکستان نے اپنا ایکشن پلان جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے. سو خرم صاحب, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ریویو میں پاکستان کے لیے بہتر نتائج آ سکتے ہیں؟ پاکستان نے کیا ایفرٹس کیے ہیں؟
ایک بڑی ٹف کال ہے اور لگتا یہ ہے کہ ہماری طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اور آف کورس ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں جو اوور سی کرتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس کو, فائنینشیل سیکٹر کو, اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کو, جیسے ہمارا سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, پھر ایف بی آر کا ادارہ ہے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف کورس جو پالیسی میکرز ہیں. آئی تھنک انہوں نے اپنا ایک بیسٹ شاٹ دیا ہے, انہوں نے کوشش کی ہے ڈیفینیٹلی, اور کافی حد تک تھوڑی سی کوالٹی اپروچ اس طرح سے رکھی ہے کہ ہمیں کچھ ایکشن پلان دیا گیا تھا کہ جو 28 ایکشن جو ایکشن جو ہے وہ کرنے ہیں, تو اس حساب سے تھوڑا سا انہوں نے پہلے سے کام کیا تھا جب سے ہم گرے لسٹ کی ہماری بات ہو رہی تھی. تو میرے خیال میں ابھی تک کا سیٹسفیکٹری ہونا چاہیے, لیکن اس کے دیکھیں اس کے اینگلز بہت زیادہ ہیں. انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ پولیٹیسائز کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ لابنگ بہت زیادہ ہے, اس میں انڈیا کی ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اور جو ہے لوگ ہیں جو کہ اکانومی کا آف کورس پرسپیکٹو ان کا زیادہ ہوتا ہے, بٹ اس کے کہ وہ اس میں مطلب ان کا جھکاؤ آف کورس اس طرف زیادہ ہوتا ہے جو بڑی اکانومیز ہیں. تو نیچرلی انڈیا کا ایک اسٹرانگ ہینڈ اس میں ہے, بٹ یہ کہ ہماری اچھی ایفرٹس ہیں ابھی تک کی, تو ہوپ فلی کہ ہم گرے لسٹ سے انشاءاللہ نکل جائیں گے.
محبوب صاحب, کوئکلی آپ کا نظر.
دیکھیں پاکستان کو یقیناً جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے ایف ٹی کے حوالے سے. انڈیا ایک بڑی اکنامک ہے, لیکن پاکستان نے جو پالیسی اپنائی, خاص طور پہ آپ دیکھیں پاکستان کی فورن پالیسی ایک دم سے چینج ہوئی ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے اس کو بڑی اچھی طرح جو ہے دنیا کے اندر پاکستان کا ایک منظر پیش کیا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان نہ صرف گرے لسٹ سے باہر نکلے گا, بلکہ پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا بھر کے اندر سامنے اچھی طرح ابھر کے سامنے آئے گا. عمران خان صاحب جس طریقے سے پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یو این کے اندر جب خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ 27 ستمبر کو, اس سے مزید پاکستان کا امیج زیادہ بہتر ہوگا. اور دنیا دیکھ رہی ہے, آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں 9/11 کے بعد, پاکستان کو جو دشواریاں تھیں وہ سب کے سامنے آج پاکستان ایک پرامن ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے. سیاحت کو فروغ ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں بیرون ممالک سے, لوگ ایف ڈی اے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بڑھ بھی رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. پاکستان ایک پرامن ملک کے طور پہ دنیا میں ابھر رہا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی ریلیز سمیت بہت ساری چیزوں سے باہر نکلتا ہوا.
بہت شکریہ محبوب علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور خرم شہزاد فائنانشیل اینالسٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام ہے, جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. پاکستان کی سیاست دو ڈیولپمنٹس کے بیک ڈراپ میں ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ اکتوبر میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنا, پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس میں اعلان کر چکی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی, شامل نہیں ہوگی, مورل سپورٹ ساتھ رہے گی. لیکن مسلم لیگ نواز کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے قائد نے اپنے سپورٹر سے اور اپنے ورکر سے کہا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہوں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ دیر پہلے جیسے سید طلعت حسین ہمارے ساتھ تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بات محض کیا سرائیوں کی حد تک نہیں ہے, سیریس ڈیولپمنٹس اس بارے میں ہو رہی ہیں کہ کیا لین دین کی جا سکتی ہے, کیا ڈیل کی جا سکتی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ یا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو اسلام آباد سے ایک اور بہت باخبر سینئر صحافی, کالمسٹ اور پولیٹیکل کمنٹیٹر مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے جوائن کیا ہے, پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, لمس یونیورسٹی کے ساتھ وابستگی. اور دوسری ڈیولپمنٹ گورننس, پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پہ پنجاب کے ریفرنس میں میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ تنقید, میڈیا میں اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ پنجاب میں شاید بزدار صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بری طرح فلاپ ہوگی اور الٹیمیٹلی عمران خان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. آج پنجاب کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں, ان کے ایک مشیر نے اسپوکس پرسن نے ریزائن کیا, شہباز گل صاحب نے جو بڑے فرنٹ لائن کے اوپر آپ کے ڈیفنس کر رہے تھے, اور پھر اون چودھری جو عمران خان کے قریبی مصاحبین میں کبھی ایک وقت میں تھے ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. ہارٹیکلچر کے اندر ان کے ایڈوائزر یا منسٹر کی حیثیت کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. خیر مقدم مظہر برلاس صاحب, سب سے پہلے دھرنے کے اوپر آپ بتائیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کتنا یہ مؤثر ہو سکتا ہے, کیا لاک ڈاؤن کر سکتا ہے؟ اگر لاک ڈاؤن کرتا ہے عمران خان کے اپنے دھرنے کی طرز کے اوپر تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟
بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ نے یاد کیا. گزارش یہ ہے کہ پاکستانی سیاست اس وقت شاید اس کا رخ کشمیر کی طرف زیادہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے جو وقت چنا ہے وہ شاید مناسب نہیں کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کی تمام تر سیاست جو ہے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی اس کا رخ کشمیر کی طرف ہے, تو نمبر ایک کے لیے وقت مناسب نہیں. نمبر دو, ان کے ساتھ ایک بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادوں کی سیاست میں رہی, جو جدوجہد کی سیاست میں رہی, وہ تو شامل نہیں ہو رہی.
صحیح.
اب نون لیگ وہ کہتے ہیں شامل ہوگی, لیکن نون لیگ ایک تو جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, نمبر دو یہ ہے کہ نون لیگ ہمیشہ سے اقتدار کی پارٹی رہی ہے. نون لیگ کبھی بھی یہ رسول بکری صاحب بھی اتفاق کریں گے, کبھی بھی نون لیگ جدوجہد کی پارٹی نہیں رہی, وہ ہمیشہ سے کسی اور گھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے سودا کاری کرتے ہیں, جیسا کہ نواب زادہ صاحب کی صدارت میں ایک اتحاد بنا اے آر ڈی, اور اس وقت پریشر دلوا کر یہ فیملی سمجھوتا کر کے سعودی عرب چلی گئی, تو میرا خیال ہے وہ تو سودا کاری کریں گے.
دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ڈیل اگر آفر ہوئی تو وہ ڈیل کی طرف ہی جائیں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آپ کا تجزیہ؟
میرا خیال بھی یہی ہے, میں بالکل ان باتوں کی تائید کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کا تو جو پہلا پہیہ ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنکچر کر دیا ہے کہ وہ ایک عوامی پارٹی ہے اور لوگ تاریخی طور پر ان کے جلوسوں میں بھی آتے رہی ہیں, تو انہوں نے مولانا صاحب کے دھرنے میں آنے سے انکار کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اخلاق کی مدد ضرور کریں گے اور آپ سمجھ لیں کہ کوئی مدد نہیں کریں.
لیکن کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر لیٹس اسیوم کہ کوئی بڑا دھرنا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی اس کو اون کر لے, جیسے ججز کی بحالی کی تحریک میں ہوا تھا؟
میرے خیال میں جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو پھر تو جھنڈا جو ہے وہ مولانا صاحب کا ہی کرے گا, پھر باقی لوگ اگر آ کے شامل ہوں گے تو وہ پھر وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکیں گے عوام کی نظروں میں, میڈیا کی نظروں میں اور مولانا صاحب کی نظروں میں. فی الحال تو لگتا یہی ہے کہ وہ نہیں آ رہے, لیکن اگر شروع سے ہی اس قسم کا ان کو شاٹ پہنچ جائے تو غالباً ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی موسم ہے وہ بھی مولانا صاحب کی تاریخ کے لیے موضوع نظر نہیں آ رہا, کہ ساری قوم کی توجہ کشمیر کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور یہاں اسلام آباد میں اگر یہ مولویوں کو اور طلبا کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور ان کی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہے, تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ وہی تو نہیں ہے جو جمعیت علماء ہند والے تھے, یہ وہی تو نہیں ہے جنہوں نے کہ پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی, گرچہ نظریاتی بنیادوں پر کی تھی, لیکن وہ نظریات کیا ابھی تک کارفرما نہیں ہے؟ تو کیا ان کا تعلق ہراریوں سے نہیں ہے؟ تو لوگ سوالات تو کریں گے ان کے کردار کے بارے میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی پذیرائی ہوگی. تو ہو بھی سکتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ کے مولانا صاحب دیکھیں گے دائیں بائیں کوئی آدمی نہیں ہے, تو شاید وہ یہ کہیں کہ فی الحال کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں.
سو وہ بھی کشمیر کی صورتحال کو یوز کر سکتے ہیں. مظہر برلاس صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر دھرنا بھی جاندار نہ ہونے کی توقع ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہو ہی نہ, دوسری طرف ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اگر یہ دونوں ہیں تو پھر حکومت کو کیوں اگر خطرہ ہے؟ حکومت کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آنے والے ایک دو مہینے بڑے کریٹیکل ہیں.
یہ حکومت کو اپوزیشن والے تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خطرہ ہے. میرا خیال ہے حکومت کو اپوزیشن سے زیادہ خود اپنے آپ سے خطرہ ہے, اس لیے کہ ان کو بہت سے فیصلے ان کے ایسے ہیں جو ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں. مثلاً عمران خان صاحب نے جو انتخابی مہم میں دعوے اور وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, ایک سال ہو گیا ہے تو اس طرف قدم نہیں بڑھ سکا. دوسرا یہ ہے گورننس جو آپ نے شروع میں بات کی, گورننس اچھی نہیں ہے جو کہ بہتر ہونی چاہیے تھی. اور عمران خان صاحب سے شاید بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی, اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بیوروکریسی کے لیے جو دو افراد مقرر کیے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو ایک بڑے صوبے کو نہ سمجھنے والے لوگ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کے اپنے فیصلے خود ان کے گلے پڑ رہے ہیں, اپوزیشن کے تو کوئی خطرہ نہیں. آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بڑی گمبھیر ہے, اس لیے گمبھیر ہے کہ پاکستان میں ایف بی آر جو ہے وہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے بدماشی پہ اترا ہوا ہے, اور اسی لیے پیسہ جو ہے وہ ڈمپ ہو گیا ہے, ریٹیل نہیں رہی, بزنس نہیں رہا. تو حکومت کو ان دو کاموں پہ توجہ دینا ہوگا, ایک تو گڈ گورننس کی طرف جانا ہوگا اور دوسرا انہیں جو کاروبار حیات ہے اس کو چلانے کے لیے بزنس کو بزنس ایکٹیویٹیز کو متحرک کرنا پڑے گا.
ڈاکٹر رسول بخش صاحب, گورننس کی اگر بات کریں, پنجاب کے اندر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ گورننس کا ماڈل اچھا نہیں ہے, گورنر اچھے نہیں ہیں, گورنر مین چیف منسٹر ان کے, اور پھر آج ان کے اسپوکس پرسن کو ہٹایا گیا, ایک منسٹر کو ہٹایا گیا. کیا اس کو گورننس کی طرف آغاز کہا جائے کہ ٹیم میں تبدیلی ہوگی بشمول شاید سی ایم کے, یا کوئی اور ماڈلز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے ان کو پنجاب کے اندر جو کہ 60% ہے آلموسٹ پاکستان کا, وہاں پہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا ہوا ہوا.
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ماڈل تو اور تبدیل نہیں ہو سکتا, لیکن جو گزار ماڈل ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. گزار سے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں شروع سے, پہلے دن سے ہی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کافر سے آخر کہ یہ کون ہے کہ جن کو کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بالکل نااہل قسم کے شخص ہیں, اور عمران خان صاحب کو ان میں کوئی بہت بڑا ٹیلنٹ نظر آتا ہے. وہ انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ عام لوگوں کا جو خیال ان کے بارے میں تھا وہ درست تھا, اور پھر چیف سیکرٹری مجھے نہیں معلوم کون ہے, انہوں نے بیوروکریسی میں چم چم کے کرپٹ لوگوں کو پنجاب میں اضلاع میں لگایا ہوا ہے. جہاں جہاں میں جانتا ہوں کرپٹ لوگ ہیں, اور پورا ایک نظام چل رہا ہے کرپشن کا جو ڈپٹی کمشنر تحصیلدار سے چلتا ہے اور چیف سیکرٹری تک جاتا ہے, اور کیا اس کا تعلق وزیر اعلیٰ سے نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ ماضی میں بھی اس قسم کی حکومتیں رہی ہیں, اور وہ لوگ جو انتہائی کرپٹ تھے یہ چودھری گجرات والے, وہ ان کے اتحادی ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بٹوارا کیا ہوا ہے کہ یہ اضلاع تو ہمارے سیما پر چھوڑ دیں, یا ہم ڈپٹی کمشنر بھی لگوائیں گے, پولیس والا بھی لگوائیں گے, جی پی او جی سی او یہ سب ہم لگوائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ
اسی وجہ سے اسٹیٹس کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے بدل نہیں. مظہر برلار صاحب, آخری ایک منٹ ہے, عمران خان صاحب کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کے قریب بھی ہیں, سو ان کو جب اتنی تنقید ہو رہی ہے تو وہ پھر بھی بزے دیں کہ بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ہیں, کیا دیکھتے ہیں ان میں؟
میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو سخت فیصلے کرنے چاہیے, اور عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے احکامات میں اس پر عمل درآمد بڑا مسئلہ ہے, وہ نہیں ہو پا رہا, اور انہیں یقیناً پنجاب میں کوئی متحرک آدمی لانا ہوگا, ورنہ ایک بڑے صوبے میں ان کی پرفارمنس بری ثابت ہوگی تو ان کی سیاست کے لیے برا ہوگا.
سو یہ جو تبدیلیاں آج ہوئی ہیں ان کی ٹیم میں, یہ کیا شو کرتی ہیں؟
یہ تبدیلیاں دیکھیں, میرا خیال ہے وہ شہباز گل جو ہیں ان کو شاید مرکز کی طرف لایا جا رہا ہے, اور عون چودھری کو فارغ کیا گیا. لیکن یہ دونوں لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے تھے, اس طرح سے میڈیا کو ڈیل کرتے تھے, ان کے پھر تو انتظامی امور نہیں تھے, مسئلہ تو انتظامی امور تھا اور انتظامی امور ٹھیک نہیں ہو رہے, تو پہلے ان کو خان صاحب کو چاہیے کہ انتظامی امور ٹھیک کریں, انتظامی میں ٹھیک ہوں گے تو میڈیا میں ان کا کہہ رہا ہے بتا رہا آئے گا, میڈیا تو وہی پیش کرے گا جو ہو رہا ہے جو ہے. اگر پنجاب پولیس فلم کرتی ہے, تشدد کرتی ہے یا اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو میڈیا اس کو رشتے دار کے جواب تو نہیں دے سکتا, میڈیا تو وہ بری پکچر دکھائے گا.
بہت شکریہ.
پرابلم جو ہے,
بہت شکریہ مظہر بٹلا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر رسول بخشی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. پروڈیوسر تیسور امام اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
عرب شہری آبادی کا 20% ہیں اور وہ مخلوط حکومت کی تشکیل میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اسرائیل کی تاریخ میں انہوں نے حکومت میں کبھی شرکت نہیں کی, لیکن بعض افراد کا کہنا ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے لنڈا گریڈسٹین نے اس حوالے سے ایک رپورٹ ارسال کی ہے. تفصیل کے ساتھ میں ہوں سادیا زیبران جھا. ٹھیک 5 ماہ قبل گزشتہ اسرائیلی انتخاب میں اسرائیل کے تقریباً آدھے عرب شہریوں نے ووٹ ڈالے تھے, جبکہ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں ان کی نمائندگی جو عرب پارٹیوں کے 13 ارکان پر مشتمل تھی وہ گھٹ کر 9 رہ گئی تھی. تاہم اگلے ہفتے کے نئے انتخاب میں متعدد عرب پارٹیاں اس امید میں ہیں کہ وہ مشترکہ فہرست بنانے کے بعد زیادہ نشستیں حاصل کر سکیں گی. اس مشترکہ فہرست میں احمد طبی دوسرے نمبر پر ہیں. وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں. وہ کہتے ہیں,
Our message as a joint list to our community, go and vote. Go and vote and have influence.
مشترکہ فہرست کے طور پر اپنی برادری کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ جائیں اور ووٹ دیں اور اثر و رسوخ پیدا کریں. یہ آپ کا حق ہے, خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں تبدیلی لائیں. کنیسٹ کے ممبر یوسف جوارین کا کہنا ہے کہ عرب ووٹ نہایت اہمیت کا حامل ہے, تاکہ بینجمن نیتن یاہو کو تھوڑی اکثریت سے دائیں بازو کی حکومت بنانے اور مزید قوانین منظور کرانے سے روکا جا سکے, جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان میں اسرائیل کے عرب شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں,
Going ahead with racist and discriminatory legislation that this government has been enacting.
ان کی حکومت نسل پرستی اور امتیازی سلوک پر مبنی قانون سازی کرتی رہی ہے جو گزشتہ چند برسوں میں ہوتا رہا ہے, اور اگر ایسا کرنے کا ان کے پاس اختیار آ گیا تو وہ یہ کام جاری رکھیں گے. اگر ہم اضافی نشست حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کنیسٹ کی حیات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, اور نیتن یاہو کے لیے ایک انتہا پسند دائیں بازو کی حکومت کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. یہ الفاظ تھے کنیسٹ کے ممبر یوسف جبارین کے. نیتن یاہو نے بارہا عربوں کے خلاف امتیازی سلوک کے دعووں کی تردید کی ہے. اس سلسلے میں وہ اسرائیلی یونیورسٹیوں میں عرب شہریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور کنیسٹ میں ان کی نمائندگی کا حوالہ دیتے ہیں. عرب پارٹیاں کبھی بھی اکثریتی اسرائیلی پارٹیوں کے ساتھ سرکاری کوئلیشن کا حصہ نہیں رہی ہیں, اور مشترکہ فہرست کے روح رواں اویمن اودے نے حال ہی میں ایک تنازع کھڑا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ بعض صورتوں میں اب اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اپوزیشن لیڈر بینی گینتز نے جو بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی کاہل لوان پارٹی کے سربراہ ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے, لیکن اسرائیل کے بعض عرب شہری مثلاً تجزیہ کار ثابت ابو راس اس معاملے میں آئمین عہدے سے اتفاق کرتے ہیں. ثابت ابو راس ابراہم فنڈ انیشیٹو نامی ادارے میں شریک ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں,
I believe this statement is important to motivate and already motivating Arab voters and also it's
میرا خیال ہے کہ یہ بیان لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ضروری ہے, اور اس سے عرب ووٹرز پہلے ہی متحرک ہو رہے ہیں, اور اس سے بعض یہودی لیڈروں کا ذہن بھی کھلا ہے. اب دیکھیے, عرب برادری میں ہمیں ایک شریک کار مل گیا ہے, اور ہم مستقبل میں مزید یہودی عرب سیاسی تعاون دیکھیں گے. یہ الفاظ تھے ابراہم فنڈ انیشیٹو نامی ادارے میں شریک ڈائریکٹر ثابت ابو راس کے. اسرائیل کے عرب شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں میں جہاں وہ رہتے ہیں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور وہ پالیسیاں ہیں جنہیں وہ امتیازی سلوک پر مبنی خیال کرتے ہیں۔ عرب شہریوں کی اکثریت ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کی حمایت کرتی ہے اور ان کو یہ خوف ہے کہ اگر نیتن یاہو جیت گئے تو اس سے اس قسم کی ریاست کے قیام کا امکان ہمیشہ کے لیے غارت ہو جائے گا۔ تاہم اگر مشترکہ فہرست کے تحت کافی نشستیں حاصل ہو گئیں تو پھر اس کا آئندہ کی حکومت میں زیادہ اہم کردار ہو سکتا ہے۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔